الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آیۃ کریمہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے، اس کا سلیس رواں اردو تفسیری ترجمہ پیش خدمت ہے. وہ لوگ جو اللہ کے احد کو پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں اور نقصان والے. یہ آیۃ کریمہ سورہ بقرہ میں اس تناظر میں لائی گئی ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالی گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو. یہاں تلاوت کردہ آئے کریمہ میں فاسق لوگوں کی علامتیں اور نشانات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. فاسق کون ہے اور فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہماری عربی لغت کی کتابوں نے لکھا کہ کہا جاتا ہے کہ فسقت الرطب عن قشرها، کہ چوہارا اپنے پوست سے باہر نکل گیا، یعنی چھلکے سے یا اپنے غلاف سے چوہارا باہر نکل گیا. تو لغوی معنی اس کا ہوتا ہے نکل جانا، اور اصطلاح شریعت میں کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نکل جانا، اتباع سے نکل جانا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے نکل جانا فسق ٹھہرا. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس کے تین درجے لکھے کہ ایک فاسق وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کی زبان میں تغابی کہا جاتا ہے، اور ایک فسق کے انہماک ہے، اور ایک فسق وہ ہے جس کو فسق کے جہود کہتے ہیں. تغابی فاسق کون ہے؟ ایسا شخص جس سے اتفاقی طور پر گناہ ہو جائے لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھے، وہ برائی کو برائی جانے اور وہ بدی کو بدی جانے، اور اس کے دل میں یہ شرمندگی ہو کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس سے گناہ ہو جائے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ فاسق تو ہے لیکن یہ تغابی ہے. اور فسق کے انہماک یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ جانے، لیکن گناہ جاننے کے باوجود وہ گناہ کا عادی ہو جائے، گناہ اس سے چھوٹے نہ، برائی اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فسق کے انہماق ہے. تیسرا درجہ نقل کیا گیا ہے وہ فسق جہود کا ہے، جو بہت خطرناک قسم کا فسق ہے. اس میں حرام حلال بنا دیا جاتا ہے، حلال حرام بنا دیا جاتا ہے، اور گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے ایک شخص، اور پھر جس وقت اس کا ضمیر، اس کا باطن، ہر چیز مردہ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے اور غلطی سے دور ہٹائے، وہ منکر کو معروف سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ بدی کو نیکی تصور کرنے لگ جاتا ہے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال جاننے لگ جاتا ہے. جیسے کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یزید تھا، اس نے حلال کو حرام کر دیا، اور حرام کو حلال جانا، گناہوں میں اتنا آلودہ ہو گیا کہ اس کی ہر چیز مر گئی، اور وہ زمین پر گویا مٹی کی ایک چلتی پھرتی لاش تھی. اس قسم کا اگر فسق ہو تو اسے فسق جہود سے تعبیر کیا جاتا ہے. شریعت بہرحال چھوٹے گناہ کو بھی فسق سے تعبیر کر دیتی ہے، اور بعض اوقات کفر تک پہنچ جانے والے گناہوں کو اور غلط کاریوں کو بھی قرآن مجید فسق سے تعبیر کرتا ہے. اب کہا یہ گیا تھا کہ قرآن مجید جو خوبصورت مثالیں دیتا ہے افکار سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے، اخلاق سازی کے لیے، تقوی سازی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اچھی طبیعت رکھنے والوں کو تو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جو فاسق لوگ ہیں، بگوڑے ہیں، شریعت سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین گویا اس مثال کو دعوت بنا کر ان کے سامنے جب رکھتا ہے تو ان کے فسق ہی میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں تک ہم نے جو فسق کی تشریح کی وہ لغت کی مدد سے کی. قرآن مجید نے خود اس عنوان کو اور موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا، قرآن مجید نے خود بھی اس کی تشریح دی کہ فاسق کون ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے فسق کے تین درجے نقل کیے اور کہا کہ وہ آدمی جس کے اندر یہ تین باتیں یا ان تین باتوں میں سے ایک بھی آ جائے وہ فاسق ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد، وسوق کے بعد. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عہد ہے جسے پختہ کر لینے کے بعد انسان توڑے، تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ شخص فاسق ہو گیا، یہ شریعت اتباع اور اطاعت کے دائرے سے نکل گیا، اس نے تسلیم اور اعتراف کے رویے کو فنا کر دیا، اور اس کی شخصیت اندر سے گویا کھوکھلی کھوکھلی ہو گئی. اس پر تین قسم کی آراء ہیں جو مفسرین کرام نے دی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ وہی عہد ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا گیا ہے. ارشاد ہوا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے یہ عہد نہ لیا گیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. وہ اللہ تعالی کی عبادت کا عہد اور شیطان کی عبادت سے فرار، یہ ہے وہ عہد جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ انسان جس وقت انحرافی راستے پر چلے، عبادت کے نظام کو تباہ و برباد کر دے، خدا کی بندگی کے دائرے سے نکلے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا. یہ بھی کہا گیا کہ اس عہد سے مراد دراصل وہ وعدے اور وہ پیمان ہائے وفا تھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہم آخری نبی یا آخری رسول نہیں ہیں, آخر میں ایک اور آنے والا ہے جو کہ شریعت کی تکمیل کرے گا. بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ آ جائے اور ہمارے دور میں آئے تو ہم اس کے بوٹ کے تسمے باندھنا اپنے لیے سعادت تصور کریں. تو سابقہ اقوام نے اور ملتوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے یہ وعدہ کیا تھا اور عہد دیا تھا کہ وہ جب رسول کریم علیہ السلام آئیں گے تو ان کی اطاعت کریں گے, اور جس وقت یہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد آپ حضور آئے اور یہود و نصارہ نے وہ عہد پائمال کر دیا اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت میں نہ آئے, ان کی شانوں کو تسلیم نہ کیا, ان کے کمالات کا خندہ پیشانی سے اعتراف نہ کیا, بلکہ ان کے بغض اور حسد اور کینے میں مبتلا ہو گئے. قرآن مجید نے کہا کہ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, میں یہ ہے نقد عہد. اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے, اس کے وجود میں گویا مرتسم کر دیا ہے یہ عہد کہ وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرے اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معبود اور الہ نہ جانے. رب کریم نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے عہد اور وعدوں کو پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں یہ فسق ہے. اور یہاں ہلکے سے انداز میں یہ درس بھی لیا جا سکتا ہے کہ کمٹمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, عہد اللہ سے ہو یا عہد اللہ کے رسول سے ہو یا عہد اور وعدہ اپنے ہم نشینوں سے ہو یا دوستوں سے ہو, یہ انسانی کردار کا حصہ ہے. عہد اور وعد اگر معروف کے دائرے میں ہو تو اس کی تکمیل ضروری ہے. فرمایا الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل, یا فاسق کی دوسری نشانی اور فاسق کی دوسری علامت بتائی گئی کہ وہ کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں قطع رحمی مراد ہے, رشتہ داریوں کو پائمال کرنا, رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا, صلہ رحمی نہ کرنا, اس کا ذکر ہے. اسلام کے نزدیک انسانی معاشرے کی تشکیل اور اس کا خوبصورت بنانا ایک وقی عنوان ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے انسانی معاشرے کو ترقی اور ارتقاء کی راہ پر ڈالنے کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے, نہ ان کی مثال پہلی تاریخ میں مہیا کی جا سکتی ہے اور نہ قیامت تک اس قسم کی مثال دی جا سکے گی. اور معاشرے کی تشکیل میں رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی عدد ضروری ہے. اگر بعض احادیث کا خلاصہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر زیادہ زیادہ ہوتی ہے. اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین کی آبادی اس میں ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں, اور انسانی معاشرے کو حسین بنانے کا راز اس میں پناہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں. شاید اس موقع پر اس کی تفصیل بے محل ہوگی, لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تعلیم رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ نے جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی جہاں ضروری ہے وہاں ماں باپ کی خدمت ان کے تقدس کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، بہنوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ فاسق ہیں، وہ اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. جو لوگ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں صرف رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہی کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ ہر چیز جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اس کی دہلیز سے جڑ جانا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ کی غلامی، اور ان کے سامنے اعتراف اور تسلیم کا پیکر بن جانا، ان کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈال لینا، قرآن مجید سے جڑ جانا اور افکار صحیحہ سے مل جانا، یہ تمام مفاہیم قرآن مجید کے اس حصے میں اخذ کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت اور نشانی قرآن حکیم نے فاسق بھی بیان کی. کہ فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے. فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو اس کو قطع کرتا ہے جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. فاسق کون ہے؟ فرمایا وہ فاسق ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے. ناظرین، عام طور پر فساد کا لفظ اس راستے سے ہٹنا ہے جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے. جو لوگ نظام خدا اور نظام مصطفیٰ کریم کو چھوڑتے ہیں، دراصل یہ خطرناک قسم کے فسق میں مبتلا ہوتے ہیں. ارشاد عبادی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب جس کے اندر یہ تین فسق کی علامات آ جائیں، رب کریم نے کہا اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان والے ہیں. خسارہ لفظ در اصل تاجروں کی ڈکشنری سے لیا گیا ہے، اور تاجروں کے ہاں جس وقت وہ تجارت کریں تو ایک اصل زر ہوتی ہے جس سے تجارت سٹارٹ کی جاتی ہے اور پھر اس پر نفع ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اصل رقم تجارت میں انسان کو مل جاتی ہے لیکن نفع نہیں ملتا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اصل رقم جو تجارت میں لے جائے وہ پوری نہیں ملتی اور نفع نہیں ملتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ رقم بھی ڈوب جائے، دیوالیہ ہو جائے اور نفع کا تصور بھی نہ ہو. اس کو شریعت کی زبان میں خسارہ کہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ تین برے امراض آ جائیں اور برائیاں آ جائیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں. یعنی دنیا میں بھی کوئی وہ فائدے کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے، اس لیے کہ ان کی شخصیت کھوکھلی پائمال ہو جاتی ہے. اور ناظرین یاد رکھیے، جس وقت بندہ اندر سے لٹ پٹ جائے، اس کے اندر سے صلاحیتیں جواب دے جائیں، تو وہ شخص خارج کی دنیا میں کوئی انقلابی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا. قرآن کا یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ اندر کی بھی تعمیر کرتا ہے اور خارج کی تعمیر کی راہ پر بھی اپنے قاری کو ڈالتا ہے. یہاں سمجھایا گیا کہ خسارے سے بچا جائے. قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے. ناظرین، صداقت کتاب، توحید کے مضامین اور اخلاق عالیہ کی چند قدروں کے بیان کے بعد قرآن مجید نے جو مقاصد قرآن ہیں ان میں سے ایک عام مقصد کی طرف اپنے قاری کی توجہ مبذول کرائی. مقاصد قرآن چار ہیں، کہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو، گویا توحید آگاہی، اس کے بعد رسالت سے وابستگی اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر ناقابل شکست قسم کا ایمان، اور تیسری چیز ہے قرآن اور اسلام کے ساتھ محکم رشتہ، اور چوتھا مقصد ہے کہ انسان کا عقیدہ بنے کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، ایک دن قیامت قائم ہوگی اور اس نے اپنے ہوئے کیے پر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ یہاں سے اس چوتھے مقصد کو بیان کرنا شروع کیا قرآن مجید نے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری اور سپاس گزاری کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے منعم کو پہچانے کہ کس نے اس کو بنایا اور کس نے اس کے لیے یہ نعمتوں کے سلسلے قائم کیے۔ جس وقت وہ اپنے منعم کو پہچان لے گا تو اس کے افکار سے لے کر اس کے اعمال تک اور اس کی سوچوں سے لے کر اس کے قلبی کیفیات تک ہر ایک چیز میں انقلاب محسوس ہونے لگ جائے گا۔ رب کریم نے یہاں ان الفاظ کے ساتھ قیامت پر عقیدہ سازی کی، اور جو مختلف مراحل انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک اس پر پیش آئیں گے ان سب کی طرف وقیع اشارے کیے، اور تعجب بھی کیا کہ جب تو اے انسان نابود تھا کبھی سوچا کہ تجھے زندگی کس نے دی؟ اور ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے کہ انسان نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے اٹھنا ہے۔ موت ایک ایسی واقعاتی حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آج تک اس سے انکار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نہ تھے تم تو زندگی بخشی، پھر تم دیکھ رہے ہو کہ انسان کا قافلہ حیات روان دواں ہے اپنی منزل کی طرف، وہ پھر تمہیں موت دے گا، اور جب اتنے مراحل صداقت کے ساتھ رونما ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن اپنے سامنے اٹھائے گا بھی۔ اس سے عقیدہ سازی ہوئی، یقین آفرینی ہوئی قیامت پر۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان سے کہا کہ میں نے تجھے مخدوم پیدا کیا ہے اور ساری کائنات تیرے لیے بنائی، اور اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا اس نے آسماں کی طرف، فسواهن سبع سماوات، اور ان کو سات آسمانوں میں خوبصورتی کے ساتھ بنا دیا، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں رب کریم نے انسان کو کہا کہ یہ لہلاتے کھیت، یہ رسیلے پھل، یہ رنگین پھول، یہ مہکتی فضائیں، اور یہ بلند بانگ پہاڑ، یہ دھنک کا رنگ بکھیرنا، یہ چٹانیں، یہ زمین کا انوار ہونا، یہ پرندوں کا چہچانا، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو مخدوم ہے۔ گویا اس میں ایک درس تھا کہ تو ان کے سامنے جھکنا، تو ان کو معبود نہ سمجھ۔ جس دن تو پانی کی لہروں کو اپنا مسجود بنائے گا اس کا مطلب یہ تو خود پائمال ہو گیا، اور جو نعمت تیرے لیے بنی تھی تو اس کے سامنے جھک گیا۔ جس دن تو آگ کے شعلوں کو سلامی دے گا اور تو اس کو معبود بنا لے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخدوم مٹ گیا، جو آقا تھا وہ تو ذلیل ہو گیا، اور جو جس کے لیے چیز بنائی گئی تھی اس کو تو نے معبود کا درجہ دے دیا۔ دراصل اس میں بھی خدا آشنائی، الہ آشنائی، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا ایک درس تھا جو رب کریم نے یہاں دیا۔ فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا اس نے آسماں کی طرف۔ اس میں بھی ایک اشارہ تھا کہ تیری کائنات صرف زمین تک محدود نہیں، اور اے انسان اپنے فکر اور علم کے دریچے کبھی بند نہ کرنا، تیرے اندر جستجو کی انگیٹھی ہمیشہ گرم رہنی چاہیے، اور تیرا طائر جستجو ہمیشہ محو پرواز رہنا چاہیے۔ رب کریم نے سماوات کی کھلی فضائیں انسان کے سامنے رکھ دی، اور گویا اس کے دل کو سمندروں سے بھی زیادہ گہرا بنا دیا، اور اسے حقیقت کے سراغ لگانے کا درس ان آیات نے دیا، اور دوسرا یہ کہ جس انسان کو جو کچھ اس کے حصے میں ملا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھے کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کے الہ کا دیا ہوا ہے، اس کے خالق کا دیا ہوا ہے، اور جس طرح وہ یہ جان لے گا کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ہے، تو لا محالہ اس کے دل میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. رب کریم نے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر سات آسمانوں کی تخلیق کے ذکر کے بعد وہ بكل شيء علیم کہا کہ وہ ہر چیز کا علم اور خوب اور گہرا اور وسیع علم رکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بھی نہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا خالق اس سے آگاہ نہیں، یا اس کی ضرورتوں کو وہ نہیں جانتا. وہ اس میں درس یہ تھا کہ اگر تیرے اندر ضرورتیں موج مارتی ہیں تو تجھے ان کی تکمیل کے لیے کسی تخلیق کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، خالق کی طرف بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی کی معرفت کے نشانات اس آیہ کریمہ میں روشن دکھائی دیتے ہیں. ناظرین، یہ آیات بینات جو ہم نے دین فہمی کے سلسلے میں پڑھی اور ان کا مطالعہ کیا اور ان کو سنا، ہمارے جو شرکائے درس ہیں وہ اس سلسلہ فہم کو اور اگر آگے بڑھانا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں.
شاہ صاحب، درس قرآن میں موت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں عمومی تصور تو یہی ہے کہ نعمتوں سے استفادہ زندگی کے ساتھ منسلک ہے. یہاں پر موت کو نعمت کے بیان میں لانے کا کیا مفہوم ہے؟
بڑا خوبصورت سوال ہے کہ بیان تو نعمتیں ہو رہی ہیں اور بظاہر موت اور مر جانا یہ نعمت نہیں لگتی، تو ذہن میں رہے کہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ذہن میں تصور لائیں کہ اگر موت نہ ہوتی اور ایک انسان کو اللہ لمبی زندگی عطا کر دیتا اور بڑھاپے کی ناتوانیاں اس کو دیکھنی پڑتی اور بچوں کا بے مہر ہو جانا اور جنریشن گیپ آ جانے کے بعد جو مسائل اور مشاکل پیدا ہو جاتی ہیں، آپ اگر ان کا تصور ذہن میں لائیں تو آپ کا دل خود کرے گا کہ کوئی آغوش آرام بھی ہونی چاہیے جہاں اس دنیا کا تھکا ماندہ انسان تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے. تو اس نقطہ نظر سے سوچنے میں موت جو ہے وہ زحمت نظر نہیں آتی، رحمت نظر آتی ہے. ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے کہ کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہو نہ ہو اس میں یہ بھی اشارہ ہو کہ مسلمان کا مقصود اور اس کی زندگی کا نچوڑ تو حضور کی ذات ہے، اور جن کی خاطر وہ زندگی بسر کرتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی ملاقات حضور کی ذات سے ہوتی ہے، اور گویا وہ چشم تصور میں کہتا ہے کہ مر کے پہنچے ہیں ہم اس دل ربا کے واسطے. تو اگر وہ انعام موت کے بعد ہی ملنا ہے تو میرے خیال میں موت نعمت ہے. اسی کی طرف ڈاکٹر اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نشان مرد مومن بات و گویم شمرگ آیت تبسم بر لبی اوست، اس لیے کہ اتنی وسیع نعمتیں ہیں اس نعام میں کہ ان کا تصور بھی اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک بار آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو اور نکالو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا پانی لگا. تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس نے جواب دیا حضور وہ تو تھوڑا سا پانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری پوری دنیا کی حقیقت اتنی بھی نہیں جتنا انگلی کے ساتھ پانی لگ جائے اور اس کی نسبت سمندر کے ساتھ ہو جائے.
شاہ صاحب، آپ نے استواء کا معنی قصد کرنا کیا ہے جبکہ اس کا معنی برابر کرنا کیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وضاحت فرما دیں.
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت استواء لفظ کا صلہ الہ واقعہ ہو تو فنی طور پر اس کا معنی قصد کرنا ہوتا ہے اور توجہ دینا ہوتا ہے. اسی عربی کے مسلمہ قاعدے کے مطابق میں نے توجہ کرنا اور قصد کرنا معنی کیا ہے.
شاہ صاحب، فلاسفہ اور حکماء نے آسمانوں کی تعداد 9 لکھی ہے اور قرآن مجید میں آسمانوں کی تعداد 7 لکھی گئی ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ صحیح قول کیا ہے؟
فہم قرآن کے نقطہ نظر سے تعداد کا 9 ہونا یا 7 ہونا اتنا عام نہیں. عام یہ ہے کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، پیدا کس نے کیا ہے. انسان یہ جان لے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے. اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مسلم بعض حکماء نے بھی یہ کہا ہے کہ آسمان 7 ہیں اور عرش اور کرسی دونوں کو ملا کر یہ 9 بنتے ہیں. شاید انہوں نے فلاسفہ کے قول کے مطابق کی تشریح 9 کی ہوگی، لیکن بات ٹھیک وہی ہے جو قرآن مجید نے کہا، یعنی 7 آسمان. ناظرین، اللہ رب العالمین، قرآن مجید کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی حقیقت ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو رشد و ہدایت کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا